آگے آپ کو مجھے ایک دوڑ کی دعوت ہے، کیا؟ وساری الی مغفرت من ربکم و جنت اردخ السماوات والارض، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ پہلی صفت نوٹ کیجئے، پھر اس پہ اکٹھی بات کریں گے، ایک چیک لسٹ بننے لگی ہے۔ کون؟ ہر حال میں مال خرچ کرنے والے۔ دوسری خوبی، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، آتا تو ہے، پی جاتے ہیں، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ فارگیٹ فار گیو یا فار گیو فار گیٹ، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ذرا سا سوچئے، کیا یہ خوبیاں میرے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، آپ جنت کے راہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ دوسری بات دیکھیے کہ ان آیات میں ایک کردار ہے، آج آپ کو مجھے ایسا ہی کردار پیدا کرنا ہے۔ عموماً ہم خوشی میں بہت، جب خوش ہوتے ہیں نا پیسے ہی نہیں بچتے، پہلے ہی اوپر کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہاں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی برا خواب آ گیا، بکرا چھترا ذبح کرتے ہیں، اپنے سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا میں ہر حال میں خرچ کرتی ہوں؟ اور ایک سوال خود سے کیجئے، کیا میں دوڑ کے چل رہی ہوں جنت کے راہوں پہ یا ڈھیلی ڈھیلی؟ آج لوگ دوڑ کے کدھر چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ شاید آپ کے شہر میں یہ مثال نہ فٹ آئے، لیکن مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس دو سسٹرز نے سنایا تھا، ایک کراچی میں رہنے والی اور ایک لاہور میں، نام بھی لیے جو میں نہیں لوں گی۔ جب کسی برانڈ کی سیل لگتی ہے تو وہ، پھر ذرا اس آیت کو پڑھیں، ہاں ذرا، وساریو الی، آگے میں نہیں پڑھتی، آپ خود سوچیں، کپڑے عورتوں کے نچ جاتے ہیں، دوپٹے کی وہ رسیاں گلوں میں پھر جاتی ہیں، اور جو مجھے حیرت ہوئی وہ ٹیک اوے قسم کا ایک رول یا سینڈوچ پرس میں رکھ کے جاتی ہیں، کہ وہ ٹل پہ جب پیسے دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں تو بے ہوشی نہ ہو جائیں۔ اور جو دوسری سسٹر تھی اس نے کہا، میں ایسا ایک اشتہار سن کر چلی گئی، شہر کے بڑے ہوٹل میں ایگزیبیشن تھی، میں نے کہا دیکھوں یہ لاہور سے آ رہی ہیں تو کیا کرتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں جو اس کے اندر حالات تھے اور حالت تھی کہ میرا دم گھٹا، اور باہر نکل کر انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ لعنت ہے اس شاپنگ پہ کہ میں اپنا دم گھٹوا لوں، اور وہاں سے گئی۔ آج ہماری امت کی ماؤں کی اور بیٹیوں کی دوڑ کی طرح، پہلے شاپنگ، پھر ٹیلر، پہلے تو کوئی ڈائر شائر ہوتے تھے، لیسن ڈوریاں لیتے تھے، اب وہ سارا کام کر کے دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے خوشی خوشی چار گنا پیسے زیادہ دے دینے ہیں۔ پھر بھی دیکھیے، درزی، ڈرائیور، جیولر، پارلر، بوتیک، برا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، واللہ ہی دل نہ برا کریں، پر دوڑ نہیں ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جینے کے لیے پہنی ہے، موسم کے لیے پہنی ہے، اپنے لیے پہنی ہے۔ آج کئی ایسے ساتھی ہوں گے جو صرف عید کی تیاریوں میں روزے بھی چھوڑتے ہوئے دکھیں گے۔ قرآن کی طرف کیوں نہیں لوگ آتے؟ کہتے ہیں ابھی مصروف ہیں، رمضان آنا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری بھاگ دوڑ جنت کی طرف ہو جائے، اور یہ خوبصورت کردار ہوگا نا تو ہم لوگوں کے پیارے ہوں گے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج تو ہم لوگوں کے بھی پیارے نہیں رہے، اللہ کو کہاں پیار آتا ہوگا ہم پہ۔ آپ کسی کا بچہ دیکھے، بڑا ڈیسنٹ، مہذب، اسمائلی، عزت سے بات کرنے والا، آپ کو اس پہ پیار آتا ہے نا؟ کسی کا بھی بچہ بہت پیارا بات کرے اچھا لگتا ہے، اپنا بچہ بدتمیزی کرے تو زہر لگتا ہے۔ تو آپ نے، میں نے اپنے کردار اور اپنی نسلوں کو کیسا بنانا، جس کو علامہ اقبال نے کہا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ایسی نسلیں پیدا کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بہت ظاہر پرست بناتے جا رہے ہیں، الا ماشاءاللہ، کردار دیجئے۔ یقین کریں ایسے لوگوں سے سب پیار کرتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں لوگ مجھے اچھا کہیں نہ کہیں، لیکن ان کی نیکی کا عکس ان کے چہرے پہ دکھتا ہے، ان کی چال سے دکھتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو القاذبین الغیظ پڑھا ہے نا، آج ہم مسلمانوں کا اپنا غصہ بھی ذرا سا کم کرنا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس نے غصے میں کچھ اور نہیں کر سکا تو منہ پہ تھوک دیا. جو ہی تھوکا حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا, کہا جا چلا جا. بڑا حیران ہوا, کہنے لگا اب تو آپ میرے اوپر قابو پا چکے تھے, اب آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ تو جواب سنیے, کہا اس لیے کہ تو نے میرے پہ تھوکا اور مجھے غصہ آیا. اب اگر میں تجھ سے بدلہ لیتا تو یہ میری ذات کے لیے ہوتا اور میں شرک نہیں چاہتا تھا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے لیے ماروں. آج ہم اپنی ذات کو اتنا بڑا بت بناتے ہیں کہ اللہ کی بنا. تو صبر, غصے پہ قابو. اچھا ایک اور ہمارا غصہ بڑا ہی خوبصورت ہے, دین کے نام پہ. اللہ اکبر. اب بیچارہ کوئی آ گیا علم کی محفل میں, رہ گئی گھنٹی کھلی, ایک بیل بجتی ہے, سارے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. بچے چلے گئے مسجدوں میں باپ کے ساتھ تو دینداروں نے ان کو ڈانٹ دیا, مسجد میں یہ نہیں کرتے, مسجد میں نہیں کرتے. تھوڑا سا صبر. دیکھیے اس جنریشن کو باپوں کے ساتھ مسجدوں میں بھیجیں, تھوڑا سا گن ڈال دیں گے کوئی بات نہیں, آپ جا کے صاف کرایا کریں. باپ کو کہیں آتے ہوئے ویکیوم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے, میں نے اپنے بچوں کو مسجد دوست نہ بنایا اور مدرسہ دوست نہ بنایا, کل یہ چڑ کھائیں گے. ایک عالم ہیں تو ان کی اسپیچ میں میں نے یہ بات بہت پہلے سنی تھی. کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کھیل رہا تھا, باپ کے ساتھ مسجد چلا گیا, بچوں کی طرح میں بھی بھاگنے دوڑنے لگ گیا. اتنے میں جب ہم دوڑتے آئے تو ہم آگے جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں وہاں سے گزرے, اتنے میں ایک بزرگ نے اتنی زور سے چیخ ماری, ارے ادھر نہیں جانا. کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میرا دل ڈر گیا کہ شاید جہاں کوئی بجلی کی تار ہے یا کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جس پہ میرا پاؤں آئے گا تو یہ صاحب مجھے روک رہے ہیں. بعد میں کیا پتہ چلا, امام صاحب کا مصلی اور اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا, تم بچے ہو, ایسا نہیں کرنا. وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک بدو نے ایک دفعہ مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا, اس کو مارنے کے لیے بھاگے, اللہ کے نبی نے روکا. پھر اس کے پیشاب کے اوپر خود پانی بہایا. کیوں؟ اگر وہ بھاگ جاتا پوری مسجد گندی ہوتی. تو صبر چاہیے, دین کے نام پہ اوور ایکسائٹمنٹ نہ کریں, لوگوں کو انسان سمجھیں. اگر سارے ہی اچھے ہو گئے تو آپ کے پاس آئے گا کون؟ ڈاکٹر کے میرے پاس صرف وہ آئیں گے جو بہت صحت مند ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کی تو پھر ضرورت ہی نہیں. تو آج دینداروں کو نرمی, صبر اور محبت کا درس دینے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ایک مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا, مہمان بنا, خوب کھایا خوب کھایا. آپ نے فرمایا کہ مومن ایک کان سے کھاتا ہے, کافر بہت زیادہ کھاتا ہے. رات کو بستر گندا کر گیا, آپ کے نبی کے بستر پہ سویا, آپ نے خود اس کا بستر صاف کیا. تو یاد رکھیے پہلے کردار پیدا کریں, آپ جلیں کڑیں, اپنا اخلاق اچھا کریں, لوگ دین پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے اگلی خوبی دیکھتے ہیں, آیت نمبر 135. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فخش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. ذرا سے ادھر اللہ سے لاڈ کے ساتھ بات کریں, اے اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ شعور کے ساتھ کہیے استغفر اللہ, اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے, ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اے اللہ ہمیں ایسی جنتوں میں ضرور داخل کرنا. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے, زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات و ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں, ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے, دل شکستہ نہ ہو. اگلا حکم ہائی لائٹ کر لیں, اینڈ پہ چیک لسٹ پوری ہوگی. دل شکستگی چھوڑ دیجئے, ڈونٹ بی سیڈ. مسلمان کو دکھی نہیں رہنا چاہیے, غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے. شرط ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ آج مسلمان کا موریل بلند کرنے کی ضرورت ہے. جس بچے کو شروع سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے نا، وہ کانفیڈنس کھو دیتا ہے. آج مسلمان کا یہ حال ہے، ضرورت ہی نہیں کہ ہم کبھی کچھ اچھا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ ڈرو. یاد رکھیے کہ جب بہت زیادہ انسان سست ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا. دوسری بات ہے کہ تہینوں وہن سے ہے. وہن کہتے ہیں حب دنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے، موت سے نفرت ہو جائے، تو مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے الٹ کر دے. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی. تل کل ایام نداولھا بین الناس. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. اب آگے ذرا ایک سوال، جواب آپ خود اپنے آپ سے لیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بہت خواہش رکھتے تھے کہ جنگ لگے، لیکن جب جنگ کا حکم آیا تو ڈر لگنے لگا. کہا نہیں، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تو تمہارے سامنے آ گئی، تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے، کردار کے غازی بن کے دکھانا مشکل ہے. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وقت آیا دکھا دیں گے اللہ کو. یاد رکھیے جو جتنے دعوے کرتے ہیں نا، عمل پہ وہ اتنے ہی پیچھے ہوتے ہیں. آج ہمیں دعوے نہیں کرنے چاہیے، دعویٰ کرنی چاہیے. فرق جا کے خود ہی لکھ کے دیکھ لیجئے گا. علامہ اقبال نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. یعنی اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ میں باتیں بڑی پیاری کرتا ہوں. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کہیں آج ہم مسلمان ایسے تو نہیں ہو گئے، صرف باتیں نہیں، کردار کیجیے. اچھا، قرآن پہ عمل کریں گے، کردار سازی ہوگی انشاءاللہ. غزوہ احد کے آخری مرحلے میں کیا ہوا، بلکہ کہہ لیجئے کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع جب ہوتا تو بھگدڑ مچ گئی. حضرت مصعب بن عمیر، جن کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، وہ شہید ہو گئے. جنگوں میں ویسے بھی افواہیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں. کسی نے ان کی لاش کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک کیوس پڑ گیا، اور لیڈر کے جانے کا سن کر ہی ہمتیں ٹوٹ گئیں. تو اس پہ یہ اگلی آیتیں نازل ہوئیں، جو بعد میں حقیقی موت کے وقت ابو بکر صدیق کی زبان سے سن کر عمر کو یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی آج دنیا سے چلے گئے. آئیے دیکھتے ہیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، انہیں اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں. اب یہ ایک گروہ کی خوبیاں، ایک لفظ بولتی ہوں، اس وقت بھی آپ میں سے جو لوگ ڈیوٹی پہ ہیں، جو اپنے سبق کی قربانی دے کر دوسرے کام کر رہے ہیں، اس کو اللہ انصار اللہ کہتا ہے. ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ دین کی خدمت کرنے کے لیے جو لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ ہے. کیا؟ نمبر ایک, جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. یاد رکھیے دین کے رستے میں جب فتح ہوتی ہے نا, یعنی آپ نے پروگرام ارینج کیا, بہت اچھا ہوا, یہ تو فتح. آپ نے 1000 لوگوں کا ارینج کیا, 2000 آ گئے, یہ فتح. اس میں کچھ نہیں ہوتا, سب اپنے کندھے تھپتھپاتے ہیں, دیکھا آج ہم نے کتنا اچھا کام کیا. پر اگر بات الٹ ہو جائے, انتظام اچھا نہیں, مائک ہی نہیں چل رہا, اے سی نہیں چل رہے, گرمی, بچے شور کر رہے, اس کے بعد پھر ٹیم ٹوٹتی ہے. اس کا قصور تم نے ٹھیک نہیں مینیج کیا, تم نے اس سے بات کرنا تھا, اس سے کرنا تھا, اس سے. اور آپ 1000 لوگوں کی مسند سجا کے بیٹھے تھے, 100 بھی نہیں آئے. پھر جو آئے ہوتے ہیں نا وہ بھی دکھی ہیں. ایک جملہ لکھ لیں, بہت اہم ہے, اگر آپ میں سے کوئی نئی نئی ان سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے ہیں نا, آج سے لکھ لیں. دین کا کام نتائج کی پرواہ کیے بغیر کیجیے. آپ کی کوششوں سے 100 کو فائدہ ہو, 1000 کو ہو, یا 1 کو ہو, آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. کوئی بھی نہیں سننے آیا, آپ خود تو سن رہے ہیں, لیکن کبھی بھی ناکامیوں کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑ دیں. یہ بھی ہیڈ کاؤنٹ کتنے آئے, مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں, آپ کو اس سے کیا لگے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور لوگ گواہ ہیں, اللہ بھی گواہ ہے. ایک بندہ بھی کلاس میں آیا ہو نا اور وقت ہو جائے تو میں شروع کر دیتی ہوں. ناروے چھوٹا سا ملک ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, اور جو ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ دنیا بھی بہت ہے. یقین کیجئے کہ ہمارے کچھ کورسز ایسے ہیں, 3 یا 4 5 سسٹرز بیٹھی ہوتی ہیں آگے, اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اس سے زیادہ تو ہیلپرز ہوتے ہیں. تو کلاس ہوتی ہے کیوں, آپ کو کیا پتا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا, تیری کوششوں سے ایک بندہ ہدایت پہ آ جائے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور میں اکثر اپنے ساتھیوں کو ایک ہی سبق سکھاتی ہوں, دیکھیے وہ ایک جو آیا بیٹھا ہے اگر وہ امام بخاری ہوا, آپ کا کیا بگڑے گا؟ یہ ایک ہی کل آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا, اور ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, لوگوں کو گن کے درس لمبے نہیں کرنے, اور تھوڑے ہیں تو درس چھوٹا کر دیں. اور واللہ ہی مجھے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اپنی ذات کے ساتھ. کیوں؟ مجھے یہ پتہ اللہ نے جس کو سنوانا ہے سنوانا ہے. میرے سامنے دو بیٹھے ہیں, وہی ریکارڈنگ ہوتی ہے, بعد میں اللہ ہزاروں کو سنوا دے گا. اور میں آپ ہزاروں میں بول رہی ہوں, اللہ نہ چاہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ریکارڈنگ ضائع ہو جائے, یہیں ضائع ہو جائے گی, مجھے نہیں پتہ. اس لیے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارا دین ایفرٹ اورینٹیڈ ہے, ریزلٹس اورینٹیڈ نہیں ہے. یہاں کوششیں گنی جاتی ہیں, یہاں نتائج نہیں ہے. آپ کے دنیا کے اسکول نتائج پہ ایوارڈ دیتے ہیں, بچے کا نتیجہ کیا نکلا, نہیں, بچے نے کوشش کتنی کی اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے راستے میں کام کرنے والے آج اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ فتح ہوئی کہ شکست, آپ کا اجر لکھا گیا انشاءاللہ. دوسری بات, انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. کمزور نہیں ہونا, اپنا پوائنٹ آف ویو ویک نہیں کرنا, وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے, اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے. اور ایسے لوگوں کی خوبصورت دعا, ان کی دعا بس یہ تھی, اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. میں چاہوں گی کہ جتنے انصار اللہ اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں وہ اپنے لیے یہ دعا کریں, اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے, ہمارے قدم جما دے, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا, اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی دیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. کرو کیا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے, تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے, اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا, جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بہت بری ہے قیام گاہ جو ظالموں کو نصیب ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں روب ڈالتے ہیں. لکھ لیجئے ایمان کا روپ ہوتا. ہم مسلمان جتنے ایمان سے بھرے ہوں گے نا, دنیا کے لوگوں پر بھی ہمارا روپ ہوگا. حضرت عمر کا نام کون نہیں جانتا, پیوند لگے ہوتے تھے. بلکہ اگر میں غلط نہ کہہ دوں, بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ, یعنی جو اس دور کی ایک بہت بڑی وکٹری تھی, حضرت عمر نے جو جبہ پہننا ہوا تھا اس پہ 17 پیوند تھے. آپ ذرا سوچیے, ہم تو شادی میں نہ جائیں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں, کہاں فتح کی شان. غلام نے کہا وہاں تو اتنے بڑے لوگ آئے ہوں گے, کیونکہ وہ ایک سیریمنی تھی, بڑے بڑے بادشاہ آ کے دیکھ رہے تھے کہ آج چابی عمر کو ملے گی. تو کہا کہ آپ کپڑے تو بدل لیجئے. تو کہنے لگے میں جن کپڑوں میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میں دنیا کے بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا. پہنیے, اپنے لیے پہنیے, لوگوں کے لیے مت پہنیے. بس سمجھ گیا, اتنا روب تھا کفار کے دل پہ حضرت عمر کا کہ ایک دفعہ ایک شخص دور دراز سے مدینہ میں آتا ہے کہ میں عمر کو تو دیکھوں یہ ہے کون. اب پہچان نہیں تھی, نہ ٹی وی تھے, نہ کیمرے تھے, نہ پروفائل پہ پکچرز لگی ہوئی تھیں, کیسے پہچانتے. مسجد نبی میں گئے تو دیکھا ایک شخص زمین پہ سو رہا ہے اور اتنی گہری نیند ہے کہ آدھا دھڑ دھوپ میں آ چکا ہے, ہوشی کوئی نہیں, بازو کا تکیہ بنایا ہوا اور سو رہا ہے. کسی سے کہا یہ کون ہے؟ کہا لگتا ہے تم نئے آئے ہو, یہ ہمارے امیر المومنین ہے عمر فاروق. پھر وہاں کھڑے ہو کے اس نے وہ جملہ بولا تھا, آج بھی یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. کہا یہ وہ عمر ہے جس نے قیصر و کسرا کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں, اس دور کی سپر پاورس, اور خود سکون سے سو رہا ہے. اور کہا کہ عمر تو اس لیے سکون سے سو رہا ہے کہ تو نے عدل قائم کیا, اور وہ اس لیے بے چین ہے کہ انہوں نے ظلم و ستم کیا. تو یاد رکھیے روب ایمان کا, اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے. اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے, مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا. نوٹ کر لیں, ٹیم مینجمنٹ میں اس سے خوبصورت کوئی آیتیں نہیں ہیں. اکثر ہمارے جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہی آیتیں کوٹ ہوتی ہیں. جب تک دین کا کام کرنے والے ایکٹیو رہتے ہیں اور آپس میں اختلاف نہیں کرتے, لڑتے جھگڑتے نہیں, اللہ کی مدد آتی ہے. اور جب سب کو اپنی اپنی پڑ جائے اور سیلف کانشیس ہو جائیں اور ساری خرابیاں دوسرے کے نام اور خوبیاں میرے نام, برکت اٹھ جاتی ہے. فرمایا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے, کیا مال غنیمت, تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. سردار کون تھے؟ نفس سلم. مال بڑی بری چیز ہے, وقت کا نبی کھڑا ہے اور لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج بھی امت کا حال کچھ اسی قسم کا ہے. اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے, تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے, اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا, کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے, کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا, اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے, تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر دل میلہ نہ کرو, اور تمہارے سب اعمال سے اللہ واقف ہے. کتنا پیارا سبق, زخموں میں چور تھے لیکن اللہ کریں کوئی بات نہیں. دیکھیے آپ سمجھیے, آپ کے بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے نا تو سہم کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا آپ کو اس وقت اس چیز کا غم ہوتا ہے؟ کیا آپ اس چھوٹے سے بچے کو گلے سے نہیں لگا لیتے؟ پھر کیا ہوا میرا بچہ اور آ جائے گی, تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اس طرح لاڈ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے. ایک دفعہ اللہ کے بن جائے, بڑی بڑی غلطیاں کریں اللہ کچھ نہیں آپ کو کہے گا. اس لیے ہمیشہ اپنی ٹیم کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. اور مشکلوں کا کیا, اس کے بارے میں تو کسی نے کہا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. یعنی رنج یا غم سہنے کی عادت ڈال لے. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونا نہیں چاہیے. آگے دیکھیے, زندگی کے سفر میں آگے دیکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گاڑی میں فرنٹ مرر کتنا بڑا ہوتا ہے اور بیک مرر چھوٹا سا سامنے لگا ہوا ہے. جو لوگ پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی تھی۔ یہ بھی ایک بٹر ٹروتھ ہے، سچ ہے کہ ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ لوگ دل کے کھوٹے ضرور ہوتے ہیں، ان کو ایسے وقتوں میں اسلام کی نہیں اپنی فکر پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کیا نفاق، اپنی بڑائی چاہتے تھے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی دل میں کیا تھا کہ ہمیں بڑا بنا دیا جائے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، شاید آپ جلدی میں نہ سمجھ پائیں۔ انسان کے بعض گناہ اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہم نے کل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جن کو وسوسوں نے لیا وہ تو ادھر ادھر رہ گئے، یقین کی منزل پہ چلنے والوں کو منزل ملتی ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور شک میں ہیں، شبہ میں ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔